الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور احکام کا انکار کیا اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کیا، وہ لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، یعنی اللہ کی جنت ایسے لوگوں کو نہیں ملے گی. یہاں رحمت کا ذکر ہوا ہے اور اس کو مقدم کر کے ذکر کیا، اللہ نے اپنی طرف نسبت فرمائی رحمتی، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے کو آگے سبقت کر گئی ہے. اس لیے رحمت کی نسبت اللہ تعالی نے اپنی ذات کی طرف کی، اور اس میں یہ اشارہ بھی ہو گیا کہ میرے ایمان والے بندوں کو یہ رحمت ملے گی. اولائک یئسوا من رحمتی و اولائک لہم عذاب علیم، اور ایسے انکار کرنے والوں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے. اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا، بیچ میں پھر مکہ والوں کے ساتھ کچھ بات چیت ہوئی، اب دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے. فما کان جواب قومی، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو اس وقت ان کی قوم نے یہ جواب دیا، الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. ان کی قوم نے یہ جواب دیا ہے، قوم سے کم مراد قوم کے بڑوں نے اپنے چھوٹوں سے کہا، اس لیے کام تو چھوٹوں کو کرنا ہوتا ہے، بڑے تو صرف کرنے کے لیے کہتے ہیں ایسا کر ڈالو ایسا کر ڈالو، اس لیے بڑوں نے چھوٹوں سے خطاب کر کے کہا کہ حضرت ابراہیم کو قتل کر دو یا جلا دو. یہ مشورے کے وقت کی بات ہے، اسی لیے او کے ساتھ آیا، اور سورہ انبیاء کے اندر ان کا فیصلہ آیا ہے، اسی لیے وہاں ایک ہی صفت کو وہاں پر ذکر کیا گیا ہے. فانجاہ اللہ من النار، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ بنا لیا، آگ کو آگ سے بچا لیا، اس طور پر کہ آگ ان کے لیے ٹھنڈک والی ہو گئی، سلامتی والی بن گئی. اس دن پوری دنیا کی آگ بجھ گئی تھی اور پوری دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی آگ سے فائدہ نہیں اٹھا سکا، ایسا وہ ایک دن دنیا والوں کے اوپر گزرا تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا. معلوم ہوا کہ چیزوں کے اندر تاثیر ذاتی نہیں ہوا کرتی، بلکہ چیزوں میں سے تاثیر الگ ہونا ممکن ہے. جیسے آگ میں سے جلانے والی تاثیر الگ ہو گئی اللہ کے حکم سے، یقیناً اس طرح نجات دے کر ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے آگ سے بچا لیا ہے، اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں. بڑی نشانیاں کون کون سی؟ اتنی بڑی خطرناک آگ جلی لیکن اس کا کوئی اثر ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ہوا. دوسرا یہ کہ وہ آگ ٹھنڈی پڑ گئی، اور تیسرا یہ کہ تھوڑے سے وقت میں اس آگ کے بجائے وہاں پر باغیچہ اللہ تعالی نے بنا دیا، چند لمحوں کے اندر باغیچہ بن گیا. ایمان لانے کو والوں کے لیے، تصدیق کرنے والوں کے لیے، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت سے جو لوگ یقین رکھتے ان کے لیے بڑی نشانی ہے، کیونکہ وحدانیت اور قدرت میں غور کر کے فائدہ یہی لوگ اٹھاتے ہیں. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا، ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دیتے ہوئے کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے بتوں کو تم نے معبود بنا رکھا ہے. مودت بینکم, آپس کے اندر محبت کرتے ہوئے, یعنی تم سب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو اور محبت کے جذبات میں مجتمع ہوتے ہو اور اجتماعی طور پر تم لوگ بت پرستی کا کام کرتے ہو. دیکھو اگر بت پرستی تمہاری باقی نہ رہے تو محبت بھی نہ رہے اور اجتماعیت بھی ختم ہو جائے. ہویا کہ یہ تمہارا مرکز اجتماع اور مرکز محبت ہے بت پرستی, اس وجہ سے تم آپس کے اندر متفق ہو گئے ہو. دراصل کسی کی تعظیم آگے بڑھتے بڑھتے اس کی عبادت کی شکل اختیار کر جاتی ہے. پہلے اس کی تعظیم کی, تعظیم میں غلو ہوا اور غلو ہوتے 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 اخیر کے اندر انسان اس کی عبادت میں لگ جاتا ہے. فی الحیات الدنیا, یہ دنیاوی زندگی کے اندر, ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض, پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض بعض کی تکفیر کریں گے اور انکار کریں گے کہ اللہ انہوں نے ہمارے کہنے سے کفر نہیں اپنایا تھا, اور عوام جو ہیں گے وہ بڑوں سے بیزاری کا اعلان کریں گے. تو دنیا کے اندر اور پھر قیامت کے دن, دیکھو دونوں مقام کو ذکر کیا گیا ہے. اس میں ایک نتیجہ یہ نکلا کہ بعض چیزوں کے نقصان دنیا میں بھی ہوتے ہیں آخرت میں بھی ہوتے ہیں, اور بعض چیزوں کے فائدے دنیا میں بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہے. اللہ اپنے نیک بندوں کو نیکی اور اطاعت کے اوپر دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کے فوائد عطا فرماتے ہیں. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اور تمہیں کا باپ بعد کے اوپر لعنت کرے گا, چنانچہ عوام اپنے بڑوں کو لعنت کریں گے. وَمَا مَأْوَاكُمُ النَّارُ, اور تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا. وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ, اور تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا اللہ کے عذاب سے. فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کے اوپر ان کے بھتیجے یا بھانجے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ایمان لے آئے. دیکھو لوط علیہ السلام پہلے سے ایمان تو رکھتے ہی تھے, لیکن فآمن کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی, یا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے اندر تائید کی. یہ آیت کریمہ کے اندر جو ہے مراد لیا جائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لوط ایمان لے آئے, جو ان کے بھتیجے تھے ہاران, ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کا نام ان کے بیٹے لوط. وقال انی مہاجر الی ربی, اب یہ جملے میں بھی دو احتمال ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جملہ, کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں یقیناً میری قوم میں ہجرت کرنے والا ہوں, اپنی قوم کو چھوڑ کر کے میرے رب کا حکم جہاں جانے کا ہو وہاں میں چلا جاؤں گا. اور بعض کہتے ہیں کہ قال کے فاعل حضرت لوط علیہ السلام, تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب قوم کو چھوڑ کر کے جہاں ہجرت کرنے کا حکم دیں گے میں وہاں چلا جاؤں گا. چنانچہ انہوں نے سواد عراق سے ہجرت کی, حران گئے, مصر گئے, ملک شام گئے, فلسطین گئے. انہ هو العزیز الحکیم, یقیناً وہ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست بڑے حکمت والے ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسے اولاد عطا فرمائے. دیکھو پہلے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, اس کے بعد حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی پیدائش ہے. حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کے بیچ میں 14 سال کا فاصلہ ہے. اسماعیل علیہ السلام کے 14 سال کے بعد یعقوب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے, لیکن آیت کریمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صراحتاً تذکرہ نہیں ہے. مفسرین نے اس کی ایک حکمت یہ بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن سنایا جا رہا ہے اور حضور اولاد اسماعیل میں سے ہے, تو یا اسماعیل علیہ السلام سے واقف ہے ہی, اسی لیے اسماعیل علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ فی ذریتہ النبوہ, ذریت کے لفظ میں اسماعیل علیہ السلام شامل, اسی لیے ان کا الگ سے ذکر نہیں کیا گیا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق کی پیدائش بوڑھی پرانی بیوی سے ہوئی تھی, اسی لیے وہ ایک اچھی اٹینڈے کی اور اطمینان کی تسلی کی چیز ہوتی ہے, اسی لیے اس کا ذکر کیا. اور نئی جوان بیوی حاجرہ سے تو عام طور پر اولاد ہونی ہی ہونی ہے, اسی لیے اس سے پیدا شدہ اولاد کو ذکر نہیں کیا. تعجب خیز کی چیز کا ذکر ہوتا ہے, معروف چیز کا ذکر ہوتا نہیں ہے. تو نئی بیوی سے اولاد کا ہونا معروف چیز, کیونکہ وہ جوان ہے, اور پرانی بوڑھی بیوی سے اولاد کا ہونا معروف چیز ہے, اس لیے اس کا مستقل ذکر ہوا. اور یہاں اگر مفسر ولد کا لفظ استعمال کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا کہ اسحاق کے بیٹے یعقوب, وجعلنا فی ذریتہم نبوہ, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں نبوت رکھ دی. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے سب ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے آئے. والکتاب, اور آسمانی کتاب بھی ہم نے ان کی اولاد میں عطا فرمائی, تورات انجیل زبور قرآن. وآتیناہ اجرہ فی الدنیا, اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھی بدلا دیا کہ تمام لوگ آپ کی اچھی تعریف کرتے. وإنه فی الآخرة لمن الصالحین, اور ابراہیم علیہ السلام آخرت کے اندر بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اونچے درجات عطا فرمائیں گے. یہ صالحین جو ہے نا کلی مشقق ہے, اس کے الگ الگ درجات ہیں. صلاح کا اعلیٰ درجہ جو نبیوں کو نصیب ہوتا ہے, صلاح کا نیچے ترین درجہ جو ماشاء اللہ آپ کو حضرات کو حاصل ہے. وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ, اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بھی یاد کرو, ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے, کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کرتے ہو مردوں کے ساتھ. مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ, تمام عالموں میں تم سے پہلے یہ کام کسی نے نہیں کیا, نہ جنات نے, نہ انسان نے, نہ کسی جانور نے. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ, تم مردوں کے پاس آتے ہو یعنی گندی حرکت کرنے. وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ, اور تم راستے کے اوپر بیٹھ کر کے راہزنی کرتے ہو, قطع سبیل کا کام کرتے ہو. کیا مطلب وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ کا؟ چنانچہ بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ قوم لوط کے لوگ راستوں کے کناروں کے اوپر چوروں پر بیٹھے رہتے تھے, اور ان کے ہاتھ میں پیالے ہوتے تھے, پیالوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر بھر کر کے رکھتے تھے. کوئی بھی آدمی راستے سے گزرے تو اس کو کنکر مارتے تھے سب لوگ. اب جس کی کنکر لگ جائے وہ گویا وہ جانے والا آدمی اس کا, تو اس کو جا کر کے وہ پکڑ لے, اور پکڑ کر کے اس کے ساتھ بد فعلی کرے, اور اس کا مال لوٹ لے رہے, اور پھر اخیر میں اس کو 3 درہم دے دے رہے کہ نہیں, 3 درہم تیرے ساتھ جو بد فعلی کی اور تیرا مال جو لوٹا اس کی یہ اجرت, 3 درہم دے کر کے روانہ کر دے رہے. اور ان کے قاضی ہوتے تھے وہ اس طرح کے گندے فیصلے کیا کرتے تھے. تو اس طرح ان کی اس بری حرکت کی وجہ سے لوگوں نے عام راستوں پر چلنا ترک کر دیا, ان کی اس گندی حرکت کی وجہ سے. اور بعض حضرات نے یہ مطلب بھی لیا ہے کہ راستے کے اوپر کھڑے کھڑے یہ لوگ گندے کام کاج کرتے تھے, راستے کے اوپر کھڑے کھڑے یہ گندے کام یہ لوگ کرتے تھے, جس کی وجہ سے با حیا اور اچھے لوگ راستے سے گزرنے کے اندر شرم محسوس کرتے تھے. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنكَرَ, اور تم لوگ تمہاری مجلسوں کے اندر دے گندے اور گناہ کے کام کو کرتے ہو, چنانچہ مجلس کے اندر سب کے سامنے بد فعلی کرنا یہ بھی ان کی ایک عادت تھی, سیٹیاں بجانا, کبوتر بازی کرنا, اور زور زور سے ہوا خارج کرنا اور گون چڑھاتے بیٹھنا جس کی ایک جدید شکل جو ہے چنگم ہے. اسی طریقے سے مرد لوگ بھی انگلیوں کے اوپر مہندی لگایا کرتے تھے, بائلے بنتے تھے. اس طریقے سے ان کے سب کام مشہور ہے بد فعلی کے. مردوں کے لیے مہندی زینت کے لیے جائز نہیں ہے. اور دانتوں کے اندر مسی لگواتے تھے, جیسے کہ لوگ بیوٹی پارلر میں جا کر کے دانت کے بیچ کا خلا وسیع کرواتے ہیں تاکہ ذرا خوبصورت معلوم ہوئے. ان کی یہ سب حرکت گنڈوں جیسی تھی, جس کی وجہ سے لوگوں نے راستوں کے اوپر چلنا چھوڑ دیا تھا. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ, اور تم لوگ تمہاری مجلسوں کے اندر گندے کام کرتے ہو. ایک دوسرے کے اوپر تھکتے بھی تھے یہ لوگ بیٹھ کر کے. فما کان جواب قومی, حضرت لوط علیہ السلام نے تبلیغ کی تو ان کی قوم کے لوگوں کا جواب یہ تھا, الا ان قالوا اتنا بعذاب اللہ, مگر وہ کہنے لگے کہ لوط ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب لاؤ. سے کہتے تھے ان کنت من الصادقین, اگر تم سچے ہو تو. فطرت ان کی مست ہو گئی تھی, خلاف فطرت کاموں کے اوپر اللہ کا خوف ان کو باقی نہیں رہا تھا. فما کان جواب قومه الا ان قالوا اتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين. حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میرے رب آپ میری مدد کر لیجیے فسادی گنہگار نافرمان قوم کے مقابلے کے اندر. معلومہ دین کے دشمنوں کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے, اور اس سے آدمی کے اخلاق اور بزرگی اور علم میں کوئی فرق نہیں پڑ جاتا, وہ اس کے خلاف بات نہیں ہے دین کے دشمنوں کے لیے بد دعا کرنا. اے میرے رب آپ فسادیوں نافرمانوں کے خلاف میری مدد کیجیے. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى, اب فرشتے آئے, لوط علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی. فرشتوں نے ایک سفر میں دو کام کیے, ایک ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کی بشارت, پھر قوم لوط کو نظارت اور عذاب. اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے یہاں خوشخبری لے کے پہنچے کہ تمہارے یہاں اسحاق نام کا بیٹا پیدا ہوگا اور اس کے بعد یعقوب نام کا پوتا پیدا ہوگا, اور تو وہ قوم کے لوگ کہنے, اللہ کے فرشتے کہنے لگے کہ لوط آپ مت گھبراؤ, ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دیں گے. صدوم یا صدوم دونوں قرات ہے, دال بھی ہے دال بھی ہے. صدوم یا صدوم, اور آمورا بھی ایک گاؤں کا نام تھا. ان اہلہا کانوا ظالمین, یقیناً وہاں کے رہنے والے ظلم اور کفر کرنے والے تھے. قال ان فیہا لوطا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ وہاں صدوم کے اندر تو لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں, تم وہاں عذاب لے کے جاتے رہو, لیکن وہاں تو میرے بھتیجے لوط بھی رہتے ہیں, کیا لوط کے ساتھ تم لوگ وہاں عذاب ڈالو گے؟ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا, یہ اس بات کی علامت تھی کہ نبی اپنی امت کے لیے بڑے شفیق ہوا کرتے ہیں. نبی کی شفقت کیسے گوارا کرے گی کہ تم ان کے سامنے ان کی قوم کو عذاب دو؟ نبی کیسے اس کو دیکھیں گے اور برداشت کریں گے؟ اور بعض مفسرین نے ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے کا مطلب یہ بیان کیا کہ چلو میرے بھتیجے لوط جو اللہ کے نبی ہے ان کے نام سے ذکر کروں, فرشتوں کے سامنے بات کروں, تاکہ لوط کے نام کی برکت سے وہ فرشتے واپس چلے جاوے اور قوم کے اوپر عذاب مؤخر ہو جاوے. اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے صرف ایک شک بتلائی تھی, ہم پوری بستی کو عذاب میں ہلاک کریں گے, لیکن دوسری شک نہیں بتائی تھی کہ لوط علیہ السلام کو بچا لیں گے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے فکر میں یہ جملہ کہا, اس کی وجہ سے دوسری شک بھی سامنے آ گئی کہ لوط علیہ السلام کو عذاب ہونے والا نہیں ہے. اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اہل اللہ کے وجود سے عذاب رک جاتا ہے, البتہ کبھی کبھی کسی خاص مصلحت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اہل اللہ کی موجودگی کے اندر بھی عذاب بھیجتے ہیں.
قالوا نحن اعلم بمن فيها,
فرشتے کہنے لگے کہ ہم کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کون کون وہاں رہتا ہے. لننجینہ واہلہ الا امرأتہ, ہم لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ سب ایمان والوں کو بچا لیں گے مگر ان کی بیوی, وہ ایمان لانے لائی نہیں ہے, منافقہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اس ایمان کے بغیر محض اچھے لوگوں سے تعلق انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. اب بیوی سے زیادہ شوہر کے قریب اور کون ہو سکتی ہے, لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی, اس لیے لوط علیہ السلام جیسے نبی کی طویل صحبت یہ بھی اس کو فائدہ نہیں دے سکی. کانت من الغابرین, یقیناً وہ پیچھے رہنے والوں کے اندر تھی, پیچھے باقی رہنے والوں کے اندر تھی. فلما ان جاءت رسلنا لوطا سیئ بهم وضاق بهم ذرعا, یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر کے صدوم پہنچے. حضرت علیہ السلام ان کو دیکھ کر کے غمگین ہو گئے, ان کے چہروں کے اوپر برے ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے, ان کا دل تنگ ہو گیا. اس لیے کہ آنے والے فرشتے نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے اور لوط علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ اب بھی میری قوم آ پڑے گی ان نوجوانوں کے ساتھ بد فعلی کرنے کے واسطے, اور ان کی بیوی قوم کی جاسوسا تھی, وہ سب کو جاسوسی بتلا دیتی تھی کہ لوط علیہ السلام کے یہاں کون مہمان آیا, کیسے خوبصورت چھوکرے آئے. اسی لیے لوط علیہ السلام کا دل بہت تنگ ہوا. چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام مغموم بھی ہو گئے, تنگ دل بھی ہو گئے, اور اپنے مہمانوں کو کیسے بچانا اس کی کوئی تدبیر آپ کی سمجھ کے اندر اس وقت نہیں آئی. اب یہ جو لوط سیئ بهم اور وضاق بهم ذرعا, اس پر مفسرین لکھتے ہیں کہ رنج اور غم شریعت کی حد میں رہ کر کے کرنا یہ جائز ہے, لیکن شریعت کی حد سے کوئی آدمی تجاوز نہ کرے. وقالوا لا تخف ولا تحزن, فرشتے کہنے لگے لوط آپ گھبراؤ مت, آپ غمگین مت ہو, یہ لوگ جو آئے ہیں نا ہم کو بھی کچھ نہیں کر سکتے نا آپ کو بھی کچھ نہیں کر سکتے. انا منجوک واہلک, ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے. الا امرأتک, مگر آپ کی بیوی, کانت من الغابرین, وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی اور وہ عذاب سے بچ نہیں سکے گی. انا منزلون علی اہل ھذہ القریۃ جزءا من السماء بما کانوا یفسقون, یقیناً ہم اس بستی والوں کے اوپر آسمان سے عذاب اتاریں گے, اس لیے کہ یہ بستی والے لوگ نافرمانی کر رہے ہیں. یب سکون, مسلسل نافرمانی میں وہ لوگ مشغول ہیں, اس وجہ سے ہم ان کے اوپر عذاب بھیجیں گے. اب دیکھو یہاں آیت کریمہ میں رجزن کا لفظ ذکر کیا گیا ہے. رجز کے معنی آتے ہیں اضطراب کے, اور ان لوگوں کے اوپر جو عذاب آیا وہ عذاب باعث اضطراب ثابت ہوا, باعث سکون نہیں, باعث اضطراب ثابت ہوا. اسی لیے اس کو رجزن کے لفظ سے تعبیر کیا گیا کہ ہم اس بستی والوں کے اوپر آسمان سے عذاب اتاریں گے, اسی لیے کہ وہ لوگ جو ہے برابر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے چلے آ رہے ہیں.
چنانچہ جبرائیل امین کی چنگار اور بستی کا الٹ پلٹ اور پتھروں کی بارش, یہ سب عذاب ان کے اوپر آیا.
وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور یقیناً ہم نے اس میں سے یعنی لوط علیہ السلام کی بستی میں سے ایک کھلی ہوئی نشانی ہم نے چھوڑ دی غور و فکر اور تدبر کرنے والی قوم کے واسطے. آیتم بینہ, کیا مطلب آیتم بینہ کا؟ کھلم کھلی نشانی ہم نے چھوڑ دی اس کا. آیتم بینہ کا ایک مطلب یہ لیا گیا ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کے ویران اور کھنڈر مکانات مراد ہے.
خندر مکانات ہم نے باقی چھوڑ دیے تاکہ بعد کے لوگوں کے لیے وہ بائی سے عبرت ثابت ہوئے. اور بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ وہ پتھر جو ان کے اوپر برسائے گئے اس کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا اور وہ پتھر زمانے طویل تک باقی رہے اور جو ہے اس امت کے لوگوں نے بھی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے. اس کی فوٹو بھی موجود ہے اور وہ وہاں کہیں کہیں نظر آ جاتے ہیں. اور بعض حضرات نے آیتم بینہ کا مطلب لیا سیاہ رنگ کا پانی ہم نے نکالا ان کی زمین کے اندر, چنانچہ وہ سیاہ رنگ کا کالا پانی وہاں بھی ہے بڑی مقدار کے اندر. اور بعض نے قصے کی شہرت مراد لی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے قصے کو ہم نے مشہور کر دیا بطور عبرت کے, اور یہ تباہی اور بربادی کی ایک نشانی ہے. قومی عاقل جو غور کرے اس کو, باقی لوگ وہاں کے کنارے پر ناچتے ہیں, سیون اسٹار ہوٹلوں میں کھاتے ہیں تیرتے ہیں, وہ ان کے لیے کیا عبرت بنے, وہ تو وہاں سیل سپاٹے کرتے ہیں آ کر کے. چلو اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کر کے بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ, شعیب علیہ السلام نے کہا میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو, ورز الیوم الاخر اور قیامت کے دن سے تم لوگ ڈرو, قیامت کے دن کے بھیانک احوال سے تم لوگ ڈرو اور قیامت اس دن کے ثواب کی امید رکھو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, زمین میں فساد مچا کر کے مت پھرو. دیکھو بعض قومیں اپنے ممتاز ناموں سے مشہور ہیں جیسے قوم عاد قوم سمود, تو ان کے لیے ان کے تعارف میں نبی کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اور بعض قومیں اپنے خاص نام سے مشہور نہیں ہیں تو ان قوموں کے تعارف کے اندر ان کے نبی کا ذکر کرنا پڑتا ہے. یہاں کہا نا ویلا مدینہ قوم شعیبہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے سخت زلزلہ بھیج کر کے ان کو عذاب کے اندر پکڑ لیا. کہیں پر زلزلہ ہے, قرآن کی دوسری آیت میں صیحہ کا بھی ذکر ہے. ایسا لگتا ہے کہ جبرائیل امین نے ایک چنگار لگائی جس کی وجہ سے زمین ان کی ہل گئی, ان کے دل بھی ہل گئے. اور دیکھو کسی جگہ باری تعالیٰ نے ایک سبب کو بیان کیا, کسی جگہ دوسرے سبب کو بیان کیا, تو مختلف سبب کو قرآن کے اندر ذکر کیا گیا. فوس بہو کی دارین جاسمین, وہ اپنے گھروں کے اندر اپنے گھٹنوں کے بل گر گئے. وہ آدم و سمود, ہم نے قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہلاک کیا. وقت تبین لکم من مساکنہم, ان کے مکان تمہارے سامنے بالکل ظاہر پڑے ہوئے ہیں. چنانچہ مکہ والے تجارت کے لیے یمن شام جاتے تھے تو اس کو دیکھتے تھے مقام ہجر کو. وزین لہم الشیطان اعمالہم, شیطان نے ان کو ان کے کام کفر معصیت کے مزین کر کے دکھلائے. فصدہم عن السبیل, اور اس برے کاموں نے ان کو سیدھے راستے سے روک لیا. وکانوا مستبصرین, اور ایسے تو بہت عقل مند ہوشیار تجربہ کار دنیاوی امور میں بہت چالاک لوگ تھے لیکن دینی امور میں ان کی عقل نہیں چلی. وقارون وفرعون وحامان, اور ہم نے قارون کو فرعون کو حامان کو سب کو ہم نے ہلاک کر دیا. ولقد جاءهم موسى بالبينات, اور تحقیق کہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی ہوئی نشانیوں کو لے کر آئے تھے. فاستكبروا في الارض, انہوں نے زمین میں تکبر کیا. وما كانوا صادقين, اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھاگ نہیں سکتے چھوٹ نہیں سکتے. فکلن اخذنا بذنبه, ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ اور نافرمانی میں پکڑ لیا. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا, حاصبا ان میں سے بہت سو کے اوپر تیز آندھی پتھر کی بارش برسائی گئی جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پر. ومنهم من اخذت الصيحة, ان میں سے بعضوں کو چنگار نے پکڑ لیا جیسے قوم سمود کو. ومنهم من خسفنا به الارض, ان میں سے بہت سو کو زمین میں ہم نے دسا دیا جیسے قارون کو. ومنهم من اغرقنا, ان میں سے بہت سو کو ہم نے ڈبو دیا جیسے نوح علیہ السلام کی قوم, فرعون اور اس کی قوم. فما کان اللہ لیظلمہم, اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظلم نہیں کرتے کہ گناہ ان کو سزا دے دے. ولکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اپنا رفیق بناتے، معاون، مددگار، معبود بناتے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے. چنانچہ مکڑی، اس کو اس کا جالا کچھ کام نہیں آتا، صرف وہ شکار جو آیا وہ کام آتا ہے، بڑا زہریلا جانور ہے. تو مکڑی کا جالا ایک دم کمزور، اس طرح غیر اللہ کی مدد مانگنا ایک دم کمزور. اور تمام گھروں کے اندر سب سے زیادہ کمزور گھر عنکبوت کا ہوا کرتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے ضعف کی مثال دی گئی. لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو مکڑی سے حفاظت کرتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار میں حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو پہاڑ بھی بیکار ہو جائے. لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جان لے، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کافی لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن چیزوں کو پکارتے ہیں وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، یعنی وہ عبادت کے قابل نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے علاوہ فرشتوں کی عبادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جنوں کی عبادت ہوتی ہے، نبیوں کی عبادت ہوتی ہے، بتوں کی عبادت ہوتی ہے، ہر ایک کے درجات الگ الگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں، سب عاجز بیکار. اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہ عاجز ہے. یوں وہو العزیز الحکیم، وہ اللہ تعالیٰ بڑے زبردست، بڑے حکمت والے ہیں. کہ قرآن کے اندر ایسی معمولی مثال لانا کوئی عیب نہیں، سمجھانا مقصود ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں عنکبوت کی. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، جو عالم لوگ ہیں وہی اس کو سمجھتے ہیں. عالم کون؟ حدیث کے اندر آیا، جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں غور و فکر کرے، اللہ کے کلام پر عمل کرے، اللہ کے ناراض کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. معلوم ہوا کہ قرآن کے الفاظ سمجھ لینے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا، جب تک کہ قرآن کو قرآن میں تدبر کی عادت بنا لے اور قرآن کے اوپر عمل کرنے لگے. خلق السماوات والارض بالحق، خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حق پیدا کیا. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس کے اندر بڑی نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے، کیونکہ ایمان والے ہی اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں.